فصل او لتناول احد المذكورين ولهذا لو قال هذا حر او هذا كان بمنزلة قوله احدهما حر حتى كان له ولاية البيان. بحروف معانی میں سے چھٹا حرف او ہے بھائی، او یاد رکھو، یہاں پر بھی او کے دو معنی بیان کریں گے، ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی. او کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ وہ احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے. او کیا کرتا ہے؟ احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے، یہ او کا حقیقی معنی ہے. اور او کبھی حتیٰ کے معنی میں آتا ہے بھائی، او کبھی کس معنی میں آئے گا؟ حتیٰ کے معنی میں آئے گا. اور یہ او کا کون سا معنی ہے؟ مجازی معنی ہے. آگے چل کر اس کو بھی مصنف ذکر کریں گے بھائی. تو پہلی بات یہ کی مولانا کہ او لتناول احد المذکورین، کہ او کس لیے آئے گا؟ دو مذکورین میں سے کسی ایک کو شامل کرنے کے لیے بھائی، یعنی وہ حکم شامل ہوگا دو مذکورین میں سے کسی ایک کو بھائی. یہ او کا کون سا معنی ہے؟ حقیقی معنی بھائی. میں نے کہا جاءنی زید او عمرو، میرے پاس زید آیا یا عمر آیا، میں نے زید پر عمر کا عطف کیا کس حرف کے ذریعے؟ او کے ذریعے. اور او کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے. معلوم ہوا مجیعت یعنی آنا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، یا تو آنا زید کے لیے ثابت ہے یا عمر کے لیے ثابت ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی دونوں کے لیے مجیعت ثابت نہیں بلکہ ان میں سے ایک کے لیے ثابت ہے. تو یہ احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کیا، یہ کس نے ایسا کیا بھائی؟ کس سے یہ فائدہ دیا؟ او نے دیا بھائی، او نے دیا. اب یاد رکھو او جملہ خبریہ میں آئے گا یا کس میں آئے گا؟ جملہ انشائیہ کے اندر آئے گا. اگر او آئے بھائی جملہ خبریہ کے اندر، جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی جاءنی زید او عمر، میرے پاس زید یا عمر آیا، تو اس صورت میں یہ مجیعت کو دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت کرتا ہے. تو پتہ نہیں چلے گا کہ مجیعت عمر کے لیے ثابت ہے یا کہ کوئی تعین ہوئی، پتہ چلا آپ کو کہ کس کے لیے ثابت ہے مجیعت؟ تو لہذا خبر کے لیے بیان چاہیے بھائی، خبر کے لیے کیا چاہیے؟ بیان چاہیے، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کہ دونوں میں سے کس کے لیے حکم ثابت ہے بھائی. ہے تو دونوں میں سے ایک کے لیے ثابت، لیکن کس کے لیے ہے وہ پتہ نہیں چلے گا. تو خبر کے لیے کیا چاہیے؟ بیان چاہیے بھائی. اور اگر او آئے جملہ انشائیہ کے اندر بھائی، تو جملہ انشائیہ کے اندر یہ تخیر یا اباحت کا فائدہ دے گا بھائی. کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخیر یا اباحت کا فائدہ دے گا بھائی. مثلا میں نے آپ سے کہا بھائی دیکھو، خذ ھذا الکتاب او ھذا الکتاب، یہ والی کتاب اٹھ پکڑ لو یا یہ والی کتاب اٹھا لو. تو آپ یہاں میں او لے کر آیا بھائی، اور یہ جملہ انشائیہ ہے، خود امر آ رہا ہے، اور جملہ انشائیہ کے اندر او آئے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تخیر یا اباحت کا فائدہ دیتا ہے. تخیر کا معنی ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار بھائی، دو چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار. تو میں نے آپ سے کہا خذ ھذا الکتاب او ھذا الکتاب، یہ کتاب اٹھا لو یا یہ کتاب اٹھا لو. تو اب آپ کے لیے خیار ثابت ہو گیا، آپ چاہیں پہلی کتاب کو اٹھا لیں، آپ چاہیں تو دوسری کتاب اٹھا لیں، آپ کو خیار ہے مولانا، آپ کو خیار ہے. تو تخیر اور اباحت میں بس تھوڑا فرق ہے. تخیر میں یہ ہے کہ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اور اباحت میں دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. تخیر میں دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں، لیکن اباحت میں دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، جائز ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مقام انشاء میں آئے بھائی تو کس چیز کا فائدہ لے گا؟ تخیر یا اور تخیر میں دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں، اور اباحت میں دونوں کا جمع کرنا جائز ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مقام تخیر ہے یا مقام اباحت ہے بھائی؟ آگے مثالوں سے بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. پتہ کیسے چلے گا یہ مقام تخیر ہے یا مقام اباحت ہے؟ کہتے ہیں اس کا پتہ کسی خارجی دلیل سے چلے گا. مولانا کوئی اور دلیل بتلائے گی کہ یہاں تخیر ہے یا اباحت ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی دلیل بتلائے گی، مثلا محل کلام بتلا دے گا، یا مولانا سیاق کلام بتلا دے گا، یا کوئی قرینہ وغیرہ بتلا دے گا بھائی. کلام ایسے مقام پر ہوا کہ وہ بتلائے گا کہ یہاں تخیر مراد ہے یا اباحت، یا سیاق کلام کلام کا جو چلاؤ ہے اس کا چلنا بتلا دے گا کہ یہاں کیا مراد ہے، تخیر مراد ہے یا اباحت، یا مولانا کوئی قرینہ قائم ہوگا وہ قرینہ بتلا دے گا کہ یہاں تخیر ہے یا اباحت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا بھائی میرے سامنے دو کتابیں پڑی ہوئی تھیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے دونوں کتابیں لینی ہیں، میں انکار کر رہا ہوں اور میں نے کہا کہ دونوں میں سے ایک اٹھاؤ، خذ ھذا الکتاب او ھذا الکتاب. اب بھائی یہ سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہ تخیر کے لیے ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کتاب آپ اٹھا سکتے ہیں، دونوں کتابیں نہیں اٹھا سکتے. ماں قبل نے بتا رہا ہے یعنی کلام کا چلاؤ بھائی کہ بہت ہی کس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں دونوں لوں گا، میں نے کہا دونوں نہیں، خود حاضل کتاب او حاضل تو سیاق کلام نے بتلا دیا کہ یہاں پر او آیا ہے، انشاء میں آیا ہے، لیکن یہ اباحت کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے؟ تخیر کے لیے ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دونوں کو جمع نہیں کر سکتے آپ اس میں. اور مقام اباحت ہو مثلا ویسے بھائی دو کتابیں تھیں میرے پاس، آپ کو میں نے کہا خود حاضل کتاب او حاضل کتاب، یہ کتاب اٹھا لو یا یہ کتاب اٹھا لو، بھائی آپ کی مرضی ہے جو بھی کتاب لینا چاہو، تو آپ کہتے ہیں میں دونوں لیتا ہوں، آپ دونوں بھی لے سکتے ہیں بھائی. سمجھ میں آئے؟ ایسا مقام ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دونوں بھی آپ لے لیں تو میں کچھ کہوں گا نہیں. معلوم ہوا میں نے آپ کو اجازت دے دی، چاہے یہ کتاب اٹھا لو پہلے والی، چاہے دوسری جو آپ کو پسند ہو ان میں سے اٹھا لیں، اور اگر دونوں اٹھانا چاہیں تو وہ بھی کیا ہوگا آپ کے لیے جائز ہوگا. یہ کیا چیز بتلائے گی مولانا؟ مقام بتلائے گا. کیا بتلائے گا؟ مقام بتلائے گا. بعض اوقات اور تخیر کے لیے آتا ہے جہاں دوسرے کو اجازت آدمی نہیں دیتا کہ دونوں اٹھائے، اور بعض اوقات اور کس لیے آیا کرتا ہے؟ اباحت، ماں اس کو اجازت ہوتی ہے اس کی طرف سے کہ چاہے ایک اٹھاؤ چاہے دوسری چاہے دونوں کو اٹھاؤ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یوں کہو مولانا کہ تخیر میں او احد المذکورین کو شامل ہوگا علی سبیل البدل. تخیر میں او احد المذکورین کو شامل ہوگا علی سبیل البدل کے طریقے پر، یہ اٹھاؤ یا یہ اٹھاؤ. اور اباحت میں او احد المذکورین کو شامل ہوگا علی سبیل العموم بھائی. کس طریقے پر؟ علی سبیل العموم، عموم کے طریقے پر، یہ اٹھاؤ یا یہ اٹھاؤ یا چاہے تو دونوں اٹھاؤ، عام ہے جس طرح بھی کرے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو تخیر میں او احد المذکورین کو شامل ہوگا علی سبیل البدل، اور تخیر میں او احد المذکورین کو شامل ہوگا علی سبیل العموم. یہ تو بات تھی کلام مثبت کے اندر ابھی تک بھائی. اگر جملہ خبریہ کے اندر آئے تو احد المذکورین کے لیے او حکم کو ثابت کرے گا، لہذا وہاں کیا چاہیے؟ بیان چاہیے. اور اگر انشاء کے اندر آئے تو پھر کس چیز کو ثابت کرے گا؟ تخیر و اباحت کو ثابت کرے گا. اور پتہ کس سے چلے گا تخیر و اباحت کا؟ کسی خارجی دلیل سے چلے گا بھائی، وہ محل کلام ہوگا یا سیاق کلام ہوگا یا کوئی قرینہ وغیرہ بتلا دے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو تخیر اور اباحت میں یہ فرق ہوا کہ تخیر میں دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں جبکہ اباحت کے اندر دونوں کو جمع کرنا جائز ہے. یہ کلام مثبت کی بات چل رہی. اور اگر کلام منفی ہو والا نہ تو پھر او جو ہے عموم کا فائدہ دے گا. او کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. مثلا میں نے آپ سے کہا لا اکلم زیدن او عمرن، میں زید یا عمر سے بات نہیں کروں گا، میں زید یا عمر سے بات نہیں کروں گا. تو درمیان میں زید اور عمر کے کیا لے کر آیا؟ او. اور یہ کلام مثبت ہے یا منفی؟ یہ کلام ہے منفی. اور او کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ احد المذکورین. تو گویا میں نے یوں کہا لا اکلم احدہما، لا اکلم احدہما. صورت سمجھ میں آئی؟ احد یاد رکھو ان الفاظ میں سے ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر بھی معرفہ نہیں بنتے. بھائی شبہ ہو، غیر ہو، مثل ہو وغیرہ، یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں تو یہ پھر بھی معرفہ، حالانکہ معرفہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہے تو وہ کیا بن جایا کرتی ہے؟ معرفہ، مضاف ہی معرفہ بن جاتا ہے. لیکن یہ شبہ ہو، غیر ہو، مثل ہو، احد ہو وغیرہ ہیں، یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ کیا رہتے ہیں؟ نکرہ بنتے ہیں. بھائی معرفہ تو وہ ہے جس میں تعریف آ جائے، تعیین آ جائے والا نا. یہاں پر کوئی تعیین آتی ہے؟ میں نے کہا احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، کوئی تعیین ہوئی؟ کون سا ایک؟ نہیں. میں نے کہا غیر زید، زید کے علاوہ. بھائی کوئی تعیین ہوئی؟ یہ غیر زید کے علاوہ کون ہے؟ زید کے علاوہ، یہ تو ہر ایک کو شامل ہوا زید کے علاوہ. بھائی تو کوئی تعیین یہاں پر نہیں ہے. میں نے کہا مثل زید، زید کے مثل، تو مثل کا لفظ زید معرفہ کی طرح مضاف ہے لیکن کوئی تعیین آئی نہیں آئی. بھائی صورت جبکہ میں نے جب اگر یوں کہتا ہوں غلام زید، زید کا غلام، اب تو غلام میں کیا آ گئی؟ تعیین آ گئی. لیکن مثل و شبہ و غیر و احد و وغیرہ کو اگر معرفہ کی طرح مضاف کریں پھر بھی ان کے اندر تعریف نہیں آتی. تو گویا میں نے یوں کہا لا اکلم احدہما، میں ان میں سے کسی ایک سے کلام. تو احدہما معرفہ ہوا ہے نکرہ؟ بھائی نکرہ ہوا. اور نکرہ تحت نفی ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ نکرہ تحت نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو ہر ہر فرد کی نفی ہو گئی. معنی یہ ہوا لا اکلم زیدن او عمرن کا کہ نہ تو میں زید سے بات کروں گا اور نہ میں عمر سے بات کروں گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لا اکلم زیدن او عمرن کا کیا معنی ہوا؟ نہ زید کلام کروں گا اور نہ میں عمر سے کلام کروں گا. تو کلام منفی کے اندر جب او آ جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نفی دونوں کو شامل ہو جائے گی. نفی کس کو شامل ہو جائے گی؟ یعنی زید سے بھی کلام نہیں کروں گا اور عمر سے بھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
اچھا مولانا، تو خلاصہ بحث اب تک یہ ہوا کہ او جو ہے حکم کو ثابت کرتا ہے احد المذکورین کے لیے، بھائی دو مذکور چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے، اور یہ او کا حقیقی معنی ہے. تو جملہ خبریہ میں آئے یہ، تو پھر یہ احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ ان دو میں سے حکم کس کے لیے ثابت ہے، لہذا خبر کے لیے پھر بیان چاہیے ہوگا. اور اگر جملہ انشائیہ میں آئے تو یہ جملہ انشائیہ کے اندر تخیر یا اباحت کا فائدہ دے گا، تخیر یا اباحت کا فائدہ دے گا. تخیر کا معنی ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا، منتخب کرنے کا اختیار ہوئے جی. اور اباحت کا معنی ہوتا ہے مباح کرنا، یعنی جائز قرار دینا بھائی. تو اس کے لیے جائز ہوگا دونوں میں سے جس کو چاہے لے بھائی. لیکن فرق یہ ہے کہ تخیر میں بھی دو میں سے ایک کو جس کو چاہے اختیار کرے، اباحت کے اندر بھی ہے لیکن کچھ فرق ہے. فرق یہ کہ تخیر کے اندر دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن اباحت کے اندر دونوں کو جمع کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. تو تخیر، تو یوں کہیں کہ ان جملہ انشائیہ کے اندر جب آؤ آئے تو یہ احد المذکورین کو شامل ہوگا اعلی سبیل البدل یا اعلی سبیل العموم، علی سبیل البدل، یہ یوں کہیں جملہ انشائیہ میں او آئے تو یہ احد المذکورین کو شامل ہوگا، علی سبیل البدل یا علی سبیل العموم. علی سبیل البدل سے کیا مراد ہے؟ تخیر ہوگی، یعنی دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یہ یا یہ. اور جبکہ اباحت کے اندر علی سبیل العموم ہوگا کہ جس کو بھی چاہے، جس کے لیے، یعنی اس میں جمع کرنا بھی جائز ہوگا، اس میں کیا کرنا، جمع کرنا بھی جائز ہوگا. مثلا اباحت کی مثال، بھئی وہ قرینہ بتلائے گا کہ یہ مقام اباحت کا ہے یا تخیر کا ہے. مثلا میں نے کام سپرد کیا دو طلباء کے کہ یہ کام تم کر لینا یا تم کر لینا، تو یہ مقام اباحت کا ہے. میرا مقصد کیا ہے کہ ایک کام ہو جائے کسی طرح، چاہے پہلا طالب علم کر دے چاہے دوسرا، اور چاہے تو دونوں کر دیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی بداحتن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقام کس چیز کا ہے، اباحت کا ہے، اباحت کا ہے. تو دیکھیے اب عبارت دیکھیے مولانا، آسان مسائل ہیں بھائی. او لتناول احد المذکورین، او تناول کا معنی شمول، شامل کر ہونا بھائی، دو مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک کو شمول کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے لیے اس کو حکم شامل ہوتا ہے. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ. بھائی دیکھو، ایک شخص ہے، اس کے دو غلام سامنے کھڑے ہیں، اس نے کہا هَذَا حُرٌّ، ایک کی طرف اشارہ کیا هَذَا حُرٌّ، أَوْ هَذَا، دوسرے کی طرف بھی اشارہ کیا. تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے حریت ثابت ہے. تو اب یہ جو اس نے کہا نا هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا، أَوْ لے کر آیا، اور أَوْ تو کس لیے آتا ہے؟ احد المذکورین. تو احد المذکورین کے لیے حریت ثابت ہے، دونوں مذکورہ میں سے ایک کے لیے. اب یہ جو جملہ اس نے کہا هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا، یہ لفظوں کے اعتبار سے، جو لغت کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، اور شریعت کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، انشائے عتق ہوتا ہے، غلام کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ هذا حر، تو کیا ہو جائے گا، وہ غلام آزاد ہو جائے گا. تو لغت کے اعتبار سے ہے جملہ خبریہ، اور شریعت کے اعتبار سے جملہ انشائیہ، شریعت نے اسے جملہ انشائے عتق کے لیے قرار دیا ہے بھائی. تو اب اگر دونوں اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ اس کو جملہ خبریہ مان لیں، تو پھر اس صورت میں او کس لیے آتا ہے، احد المذکورین کے لیے آیا، اور جملہ خبریہ میں پھر کیا چاہیے، بیان چاہیے. تو لہذا اب اس آقا سے بیان طلب کیا جائے گا کہ ان میں سے کون سا آزاد. یا مولانا جملہ انشائیہ کے اعتبار سے دیکھیں، تو جملہ انشائیہ کیا آتا ہے، اس میں او آ جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، تخیر ہے، اباحت کا. تو یہاں تخیر ہے مولانا، دونوں میں سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، ایک کو آزاد کرنا چاہتا ہے، تو تخیر ہوئی. اور لہذا اب اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ جس کو چاہے آزادی کے لیے متعین کر دے، جس کو چاہے آزادی کے لیے متعین کر دے. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا، اسی لیے اگر کسی مالک، مولا نے کہا، آقا نے کہا، غلام، دو غلام کھڑے تھے، اس نے کہا هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا، یہ آزاد ہے یا یہ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ، یہ اس کے اسی قول کے درجے میں ہے، کوئی اس نے یوں کہا، أَحَدُهُمَا حُرٌّ، کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے. حَتَّى كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيَانِ، یہاں تک کہ اس کے لیے بیان کرنے کی ولایت ہوگی، یعنی بیان کرنے کا اختیار ہوگا، اسے اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے آزادی کے لیے منتخب کر لے، متعین کر دے بھائی. وَلَوْ قَالَ، اور اگر کسی نے کہا، ایک شخص نے مثلا غلام کے آقا نے کہا بھائی، دو شخص اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس نے کہا وَقَلْتُ بِبَعِ هَذَا الْعَبْدِ هَذَا أَوْ هَذَا، میں نے وکیل بنایا اس غلام کے بیچنے پر، هَذَا أَوْ هَذَا، اس کو یا اس کو، دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا بھائی اس نے کہ میں نے یہ جو غلام میرا ہے اس کے بیچنے کے لیے اس کو وکیل بناتا ہوں میں، یا اس کو میں نے وکیل بناتا ہوں. تو دیکھیے یہ مولانا انشاء توکیل ہے. کیا ہے؟ انشاء توکیل ہے. تو کہتے ہیں کان الوکیل احدہما، ان دونوں میں سے کیا ہوگا؟ وکیل ایک ہو. بھائی آیا تو ہے او، اور او تو کس لیے آئے گا؟ آتا ہے احد المذکورین کے لیے، اور یہ ہے انشاء، کیونکہ انشاء توکیل ہے. لہذا اب یہاں پر اختیار ہوگا دونوں کو. بھائی دونوں کو کیا ہو جائے گا؟ وکیلوں کو اختیار ثابت ہو جائے گا دونوں وکیلوں کے، دونوں کے لیے. چاہے تو پہلا شخص وہ بھی اس کے غلام کو بیچ سکتا ہے، اور چاہے تو دوسرا شخص اس کو بھی اختیار حاصل ہے، وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بیچ سکتا ہے. اور نیز دونوں مل کر بیچیں یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مقام کون سا ہے؟ اباحت کا، انشاء ہے، اور انشاء میں کس لیے آیا کرتی ہے، کرتا ہے او تخیر یا. اور یہ کون سا مقام ہے؟ کیا اندازہ ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو پتا چل رہا ہے کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے، اس غلام کا بیچنا ہے، چاہے یہ پہلا بیچ دے چاہے، اور اگر دونوں مل کر بیچتے ہیں تو پھر تو یہ بطریقے اولا اور ٹھیک ہے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو توکیل ایک کے لیے ثابت ہو جائے گی اباحت کے طریقے پر، توکیل ایک کے لیے. وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ هَذَا أَوْ هَذَا، میں نے وکیل بنایا اس غلام کے بیچنے پر، غلام کے بیچنے پر، هَذَا أَوْ هَذَا، اس کو یا اس کو، كَانَ الْوَكِيلُ أَحَدَهُمَا، تو وکیل ان دونوں میں سے ایک ہوگا. وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور مباح ہوگا بیچنا، لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے. بھائی ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ اس غلام کو بیچنا مباح ہوگا، مباح ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جی. ولو باع احدہما ثم عاد العبد الى ملک المؤکل لا يكون للآخر ان يبيعه، ان میں سے ایک نے کیا کر دیا؟ بیچ. بھئی یہاں او آیا، انشاء میں آیا، یہ تخیر یا اباحت کے لیے آتا ہے، تو لہذا ایک نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد وہ غلام پھر کسی طرح آقا کے پاس پہنچ گیا، آقا نے دوبارہ خرید لیا یا کس نے اس کو ہبا کر دیا وغیرہ، تو آقا کے پاس پھر پہنچا، تو ایک وکیل نے بیچا تھا، اور اختیار تو کیا تھا؟ دونوں کو حاصل تھا، پہلے کو بھی حاصل تھا بیچنے کا اختیار، اور دوسرے کو بھی. تو سوال پیدا ہوا، کیا ایک نے تو اپنا اختیار استعمال کر لیا، کیا دوسرا اب اس کا اختیار باقی ہے؟ کیا وہ اس غلام کو دوبارہ اس پچھلے اختیار کی وجہ سے بیچ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اب یہ دوبارہ اس دوسرا وکیل اس غلام کو نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ او کس لیے آیا کرتا ہے؟ احد المذکورین، دو مذکور میں سے ایک کے لیے آتا ہے، تو دونوں میں سے ایک کے لیے اختیار ثابت تھا، اور ایک اس اختیار کو کیا کر چکا ہے؟ استعمال کر چکا ہے، تو اب دوبارہ دوسرے کو اختیار نہیں ملے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس وقت ہو سکتا تھا اس کے بجائے یہ بیچ دیتا تو بھی ٹھیک تھا، دونوں مل کر بیچتے تھے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اب نہیں. بھائی ولو باع احدہما، اگر بیچ دیا دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک نے، ثم عاد العبد الى ملک الموکل، پھر لوٹ آیا غلام آقا کی ملکیت میں، لا یکون للآخر، تو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگا، کہیں یبیعہ، کہ اس کو اس غلام کو بیچتے. ولو قال لثلاث نسوۃ له، اگر کسی شخص نے اپنی تین بیویوں سے کہا، لثلاث نسوۃ، کتنی؟ تین بیویاں، لہو اس کی، اس یعنی کسی اپنی تھی جو اس کی، اس کی اس نے اپنی تین بیویوں سے کہا، ہاذہ طالق او ہاذہ و ہاذہ، دیکھا ایک جگہ او لایا ہے اور ایک جگہ واو. بھائی یہ اس کو طلاق ہے، او ہاذہ، یا اس کو، و ہاذہ، اور اس کو، تو کہتے ہیں بھائی ہاذہ طالق او ہاذہ، یہاں پر درمیان میں کیا آیا؟ او، اور او کس لیے آیا کرتا ہے؟ احد المذکورین. معلوم ہوا کہ طلاق کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کو ہے، تو گویا اس نے یوں کہا ہے، احداکما طالق و ہاذہ، احداکما، پہلے دو میں کیا تھا بھائی؟ او تھا جی، تو وہ کس لیے آیا کرتا ہے؟ احد ال، تو یہاں احد المذکورین بنا ہے بھائی، مخاطب ہے، لہذا احداکما طالق او ہاذہ و ہاذہ، احداکما طالق و، تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور اس کو طلاق ہے. تو جو تیسری جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا اسے تو فوراً طلاق ہو جائے گی، اور جو پہلی دو ہے ان میں سے ایک کو ہوگی، لیکن کس کو ہوگی؟ آو نے تعین کا فائدہ تو دیا نہیں، لہذا یہاں پر کیا دیا جائے گا؟ جی اختیار دیا جائے گا، بھائی خاوند کے لیے کیا ثابت ہو جائے گی؟ تخیر ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ انشاء ہے مولانا، انشاء طلاق دے رہا ہے، انشاء طلاق ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهُ، اور خاوند نے کہا اپنی تین بیویوں سے ہاذہ طالق او ہاذہ و ہاذہ کہ اس کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو، طلقت احد الاولیین، طلاق ہو جائے گی پہلی دو میں سے ایک کو، پہلی دو میں سے ایک کو طلاق ہوگی، وطلقت الثالثۃ فی الحال، اور تیسری کو فی الحال فوری طلاق ہو جائے گی، لانعطافها علی المطلقۃ منہما، اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے ان دونوں میں سے جو مطلقہ ہے اس پر، وہی ان میں سے جو، بھائی اس نے کیا کہا تھا ہاذہ طالق او ہاذہ، یہ کس درجے میں ہوا؟ احداکما طالق، اور آگے کیا رہا ہے؟ وہاذہ، تو وہاذہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ احداکما پر، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا ان لانعطافها علی المطلقۃ منہما، اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے تیسری کا، علی المطلقۃ مطلقہ پر، منہما ان دونوں میں سے جو ہے مطلقہ ہے اس پر عطف ہو رہا ہے، ویکون الخیار للزوجی، اور خیار کس کو ہوگا؟ خاوند کو ہوگا، فی بیان المطلقۃ منہما، ان دونوں میں سے مطلقہ کے بیان کرنے کے اندر، بھائی تو جس کو چاہے وہ طلاق کے لیے متعین کر دے اور جس کو چاہے اپنے پاس روک لے، بمنزلتی ما قالا، بمنزلہ اس قول کے ہے یہ مولانا کہ احداکما طالق و ہاذہ، گویا اس نے یوں کہا احداکما طالق، دو کی طرف اشارہ کر کے کہا احداکما طالق، تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، وہ ہاذہ اور اس کو، تو تیسری کو فوراً ہوئی اور ان دو میں سے ایک کو ہونی ہے، وہ متعین کرنے کا اختیار کس کو ہوگا؟ اب خاوند کو ہوگا، وعلی ہذا، اور اسی بنا پر، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے کون کہتے ہیں؟ امام ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال، کسی شخص نے کہا لا اکلم ہذا او ہذا و ہذا، یہ ہے آپ کی کتاب میں عبارت بھائی، ہذا او ہذا و ہذا، و ہذا بھی ہونا چاہیے بھائی، یہ اوپر والے مسئلے کی طرح ہے بالکل، پہلے دو میں او آیا تیسرے میں واو آیا بھائی، ہذا او ہذا و ہذا، کر لیا جی، کسی شخص نے کہا لا اکلم ہذا او ہذا، میں اس سے یا اس سے اور اس سے بات نہیں، تو پہلے دو میں کیا لایا؟ او، اور تیسرے میں کیا لایا؟ واو، تو کہتے ہیں کانا، امام ظفر فرماتے ہیں کانا بمنزلت قولہ، یہ اس کے اسی قول کے درجے میں ہے، گویا اس نے یوں کہا ہے لا اکلم احد ہذین، پہلے دو میں او آیا تو ان میں سے ایک، میں کلام نہیں کروں گا ان دو میں سے کسی ایک سے، وہ ہذا اور اس تیسرے سے جی، اب وہ حانث کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب پہلے دو میں سے کسی ایک سے کلام کرے اور تیسرے سے بھی کلام کرے، کیونکہ وہ کس لیے آیا کرتا ہے؟ جمع مطلق کے لیے، تو لہذا پہلے دو میں سے کسی ایک کو تیسرے کے ساتھ ملائے گا تو اب کیا ہوگا؟ حانث ہو جائے گا، ورنہ حانث، تو پہلے دو میں تو عطف آیا تھا او کے ذریعے، وہ کس درجے میں ہو گئے؟ احد و حاضین کے درجے میں، اور تیسرے میں کہ تیسرے کو واو کے ساتھ لایا تھا تو احد و حاضین کے ساتھ کیا کر دے گا؟ اس تیسرے کو جمع کریں گے، تو پہلے دو میں سے کسی ایک سے کلام کر لے اور تیسرے سے کلام کر لے تو پھر اب کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو گویا اس نے یوں کہا لا اکلم احد ہذین، میں ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ، وہذا اور اس تیسرے کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، فلا یحنث، تو حانث نہیں ہوگا، ما لم یکلم احد الاولین، جب تک وہ کلام نہ کر لے پہلے دو میں سے کسی ایک کے ساتھ، والثالثہ اور تیسرے کے ساتھ، یہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سمجھ میں آیا بھئی؟ یہ اس کو قیاس کرتے ہیں اوپر والے مسئلے پر، ہاذہ طالق او ہاذہ، اس میں حکم کس کے لیے ثابت تھا؟ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، اور تیسری کے لیے، تیسری کو بھی جمع کر لیا تھا، اس کے لیے بھی طلاق ہے، اور پہلے دو میں سے کہ ایک کے لیے بھی طلاق ہے، تو یہاں پر بھی اس نے کہا میں کلام نہیں کروں گا، تو یہاں بھی واو آ رہا ہے، پہلے دو میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہو اور تیسرے کے ساتھ بھی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کا قیاس، قیاس مع الفارق، قیاس صحیح نہیں پچھلے مسئلے پر کرنا، اس لیے کہ وہ مثبت کلام ہے، یہ منفی کلام ہے، اور منفی کلام کے اندر او جب آ جائے تو نفی میں عموم ہوتا ہے، یعنی ہر ہر فرد کے ساتھ نفی متعلق ہو جاتی ہے، ہر ہر فرد کے ساتھ، مثلا میں نے کہا لا اکلم زیدن او عمرن، میں زید یا عمر سے بات، تو یہ کلام منفی ہے، لہذا اب میں زید سے صرف بات کر لوں تو بھی حانث، اور عمر سے بات کر لوں تو بھی حانث، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہر ایک سے نفی کا فائدہ دیا اس نے، زید سے بھی میں کلام نہیں کروں گا اور عمر سے بھی کلام نہیں کروں گا، وعندنا لو کلم الاو، تو ہمارے نزدیک صورت یوں ہو جائے گی کہ پہلے دو میں کیا آیا؟ آو، اور دوسرے میں واو، تو دوسرے دو کو جمع کریں، دوسرے دو کو کیا کر دو؟ جمع کر دو، گویا اس نے یوں کہا لا اکلم ہذا او ہذینی، آخری دو ہذا جمع کرو کیا بن جائے گا؟ تثنیے، دونوں، میں لا اکلم ہذا او ہذینی، میں اس سے بھی کلام نہیں کروں گا پہلے سے، اور دوسرے دونوں سے بھی کلام، تو صرف پہلے سے کر لے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اور آخری دونوں سے کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ آخری دو میں سے کسی ایک سے کرے تو پھر حانث نہیں ہوگا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَعِنْدَنَا لَوْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ وَحْدَهُ يَحْنَسُ، ہمارے نزدیک اگر صرف پہلے سے کلام کر لے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث، کیونکہ یہاں پہلے کیا آیا ہے؟ او آیا ہے، اور او جب آئے کلام منفی کے اندر تو نفی ہر ایک سے متعلق ہو جاتی ہے، او کے ما قبل سے بھی نفی متعلق ہو جائے گی، او کے ما بعد سے، او سے ما قبل کتنے ذکر ہیں؟ ایک، اور او کے ما بعد دو ہیں اور ان کے درمیان واو آ رہا ہے، تو دونوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ جمع کر دیا جائے گا، تو گویا اس نے یوں کہا میں اس ایک سے بھی کلام، اس ایک سے یا ان دونوں سے کلام، اور کلام ہے منفی تو نفی دونوں سے متعلق ہو گئی، معلوم ہوا او کے ما قبل سے بھی کلام کر لے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث، اور ما بعد سے کر لے تو بھی، اور او سے ما قبل کتنے ہیں؟ ایک، تو اس ایک سے کر لے تو بھی حانث، اور ما کے ما بعد کتنے ہیں؟ دو، تو ان دونوں سے کلام کر لے گا تو پھر حانث ہوگا، کسی ایک سے کلام کرے تو پھر حانث نوعندنا لو کلم الاول وحدہ یحنسو، اگر صرف پہلے اکیلے کے ساتھ بات کر لی یحنسو تو حانث ہو جائے گا، ولو کلم احد الاخرین، اور اگر کلام کیا آخری دو میں سے ایک کے ساتھ، آخری دو میں سے ایک کے ساتھ کلام کیا تو پھر لا یحنسو، پھر حانث ما لم یکلمہما، جب تک وہ ان دونوں کے ساتھ کلام نہ کر لے، وَلَوْ قَالَ، اور اگر ایک شخص نے کہا بِعْ هَذَا الْعَبْدَ اَوْ هَذَا، کہ بیچ دے اس غلام کو یا اس غلام کو، تو کَانَ لَهُ أَن يَبِيَا أَحَدَهُمَا أَيَّهُمَا شَاءَ، تو وکیل کو اختیار، دیکھا کون سا کلام آیا؟ انشاء، اور انشاء میں کس لیے آیا کرتا ہے؟ تخیر یا اباحت، اور یہ مقام کیا بتلا رہا ہے؟ مقام کون سا ہے؟ تخیر کا، کہ ایک غلام کو بیچنا چاہتا ہے بھئی، تو کان لہو، وکیل کو اختیار ہوگا، ان یبیع احدہما، کہ وہ بیچتے ان دو میں سے ایک کو، ایہما شاء، جس کو بھی وہ چاہے اسے اختیار ہوگا، وَلَوْ دَخَلَ أَوْ فِي الْمَهْرِ بِأَن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا أَوْ عَلَى هَذَا يُحَكَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، دیکھو اگر او کا لفظ مہر میں داخل کیا، خاوند نے کسی سے نکاح کیا اور کہا تزوجتُكِ عَلَى هَذَا أَوْ عَلَى، میں نے تجھ سے نکاح کیا اس پر یا اس پر، دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، سمجھ میں آیا؟ دو چیزیں ذکر کی بھئی. مثلا پہلے کیا ذکر کیا؟ 1000 درہم یا 500 دینار مثلا. تو میں تم سے نکاح کرتا ہوں 1000 درہم پر یا 500 دینار پر. تو اب کیا کیا جائے گا؟ خاوند پر کیا لازم ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر مثل کو حاکم بنایا جائے گا، مہر مثل کو فیصل بنایا جائے گا، اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا. اس لیے وہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں اصل ہے مہر مثل. بھائی مہر مثل جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہ اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عمر، جمال وغیرہ میں امور جو ذکر ہیں فقہ کتابوں میں، ان میں اس جیسی جو عورت ہو، اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل کہتے ہیں. یہ آپ تفصیل وہاں پڑھ چکے ہوں گے. تو اب کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اصل میں نکاح میں اصل ہے مہر مثل. بھائی تو جب بھی نکاح کرو کیا آتا ہے؟ فوراً مہر مثل آ جایا کرتا ہے. لیکن جب آدمی ذکر کر دیتا ہے مہر کو، تو یہ جو ذکر کرنا اور یہ جو مقرر کرنا ہے، اس عارض کی وجہ سے مہر مثل نہیں آتا، پھر کون سا آ جاتا ہے؟ جس کو مقرر کر دیا. سمجھ میں آیا؟ تو اصل کیا ہے مہر کے اندر؟ کیا آتا ہے فوراً؟ مہر مثل. تو نکاح میں اصل ہے مہر مثل، لیکن کبھی کبھار مہر مثل کے بجائے دوسرا کیا آ جایا کرتا ہے؟ جو مقرر کیا جاتا ہے. تو آنا تو مہر مثل ہی چاہیے تھا، لیکن یہ جو مقرر کر دیا، یہ جو اس عارض کی وجہ سے اب مہر مثل نہیں آتا، بلکہ وہ جو مقرر کیا گیا ہو وہ آ جایا کرتا ہے. تو یہاں پر مولانا اب خاوند نے نکاح کیا ہے اور مہر دو چیزیں ذکر کی اور درمیان میں او ذکر کیا، تو مہر میں جہالت آ گئی. بھائی کون سا مہر ہے بھائی ان دونوں میں سے؟ 1000 درہم ہے یا 500 دینار ہیں؟ تو پھر اب وہی مہر مثل کی طرف اب دوبارہ رجوع کیا جائے گا اور اس کو حاکم بنایا جائے گا، اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا. تو ان دونوں میں سے جو مہر مثل کے زیادہ قریب ہوا وہ خاوند پر واجب ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ خاوند پر واجب ہو جائے گا جو اس کے زیادہ مشابہ ہوا. ولو دخل او فی المہر، اگر داخل کیا او کو مہر کے اندر، بھی انتزوجہ علی ہذا او علی ہذا، بھائی اس طور کے نکاح کیا ایک اس عورت سے اس پر یا اس پر، تو یحکم مہر المثل، تو حاکم بنایا جائے گا مہر مثل کو. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا، اس لیے کہ لفظ دونوں میں سے ایک، بھئی آو آیا ہے اور آو تو کیا آتا ہے؟ احد المذکورین کو شامل ہوتا ہے، تو جہالت آ گئی. وَالْمُوجَبُ الْأَصْلِيُ مَهْرُ مِثْلٍ، اور موجب اصلی کیا ہے؟ مہر مثل ہے بھئی. فَيَتَرَجَّحُ مَا يُشَابِهُهُ، راجح ہو جائے گا وہ جو اس کے مشابہ ہو، جو اس کے مشابہ ہو، جو اس کے قریب ہو مقدار کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا؟ مثلا مہر مثل کتنا تھا؟ 50000. کتنا تھا؟ 50000. تو اب 1000 دینار اس کے زیادہ قریب ہوئے تو اس کو کر دیں گے، وہ خاوند پر واجب ہو جائے گا. اور اگر 500 دینار اس کے زیادہ، ان کی مالیت اس کے زیادہ قریب ہوئی، تو اس کو 500 دینار اس پر لازم ہو جائیں گے. جو 50000 کے زیادہ قریب ہے وہ والا آ جائے گا اس پر. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اسی بنا پر بھائی، کہ او کس لیے آیا کرتا ہے؟ احد المذکورین کے لیے. اسی بنا پر کہتے ہیں ہم، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ تشہد لیس برکن فی الصلاۃ، کہ تشہد نماز میں رکن نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، نماز کا رکن نہیں ہے، نماز میں فرض نہیں ہے بھائی. کیوں؟ لأن قوله علیہ السلام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے، اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك. حضور علیہ السلام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اذا قلت هذا، جب تو یہ کہہ دے، یعنی تشہد کی طرف اشارہ کیا، جب تو تشہد کہہ دے، او فعل ھذا یا تو یہ کر دے، یعنی قعد اخیرہ مراد ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب تو تشہد پڑھ لے یا تو قعد اخیرہ کر لے، فقط تمت صلاتک، تو تحقیق تیری نماز کیا ہو گئی، پوری ہو گئی، پوری ہو گئی۔ تو یہاں دیکھیے تشہد اور قعدہ کے درمیان کیا ذکر کیا گیا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او ذکر کیا، اور او تو کس لیے آیا کرتا ہے، احد المذکورین، معلوم ہوا ان دونوں میں سے ایک نماز کا رکن ہے، ان دونوں میں سے ایک نماز کا رکن ہے، وہ نماز کے اندر فرض ہے، اگر وہ چھوٹ جائے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھا اب تو دیکھو، علق الاتمام باحدہما، تو حضور نے معلق فرما دیا اتمام صلات کو باحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے، نماز کے پورا کرنے کو ایک کے ساتھ معلق فرما دیا، فلا یشترط کل واحد منہما، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک کی شرط، دونوں اب نہیں ہو سکتے، درمیان میں او آیا ہے، معلوم ہوا فرض دونوں میں سے ایک ہے، یہ او نے ہمیں بتلایا۔ وقد شرطت القاعدۃ بالاتفاق، قعدہ لفظ ہے آپ کی کتاب میں، عقدہ ہوگا بعض لفظ میں، عقدہ نہیں، عقدہ غلط ہے لفظ، یہاں کاتی کتابت کی غلطی ہے، اس کو کیا کر دیں، قعدہ کر دیں، قاف مقدم ہے، عین مؤخر ہے۔ وقد شرطت القعدۃ بالاتفاق، اور قعدہ کی شرط لگائی گئی ہے بالاتفاق، فلا یشترط قراءۃ التشہد، لہذا تشہد پڑھنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، بھائی نہیں لگائی جائے گی۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی، دونوں میں سے کس نے، ایک نے رکن ہے، کوئی ایک رکن ہے، کیونکہ او آیا، اور او کس لیے آیا کرتا ہے، احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے، تو دونوں میں سے معلوم ہو ایک رکن ہے، ایک اس ایک سے نماز پوری ہو جائے گی۔ اب کون سا ہے، یا تو تشہد ہے یا قعد اخیر ہے، اور ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے کہ قعد اخیرہ تو کیا ہے، فرض ہے، جب قعدہ اخیرہ کے فرض ہونے پر اتفاق ہو گیا تو ایک نہیں فرض ہونا تھا، معلوم ہوا وہ کون سا ہے، قعدہ اخیرہ، لہذا اب تشہد کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، ورنہ تو کیا لازم آئے گا، جی دونوں کا، دونوں رکن بن جائیں گے نماز کے، اور حدیث میں تو کیا آیا تھا، او آیا تھا، لہذا جب ایک فرض قرار دے دیا گیا تو اب دوسرے کو فرض اور رکن قرار نہیں۔ فلا یشترط قراءۃ التشہد، لہذا شرط نہیں لگائی جائے گی تشہد کے پڑھنے کی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، تشہد نماز میں فرض ہے، ان کے نزدیک تشہد بھی۔ تو یہ دلیل، ہماری دلیل ہے مولانا حدیث بھائی۔ ثم هذه الكلمة في مقام النفي يوجب النفي كل واحد من نفي كل واحد من المذكورين، پھر یہ کلمہ جو ہے یعنی او، فی مقام النفی، نفی کے مقام میں، یوجب ایثبت، ثابت کر دے گی، نفی کل واحد من المذکورین، مذکورین میں سے ہر ایک کی نفی کو، مقام نفی کے اندر آؤ تو آ جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو ہر ایک کی نفی کر دیتا ہے، ہر ایک کی کیا کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے۔ حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا، لا اکلم ھذا او ھذا، کہ میں کلام نہیں کروں گا اس سے یا اس سے، تو یحن، تو اب دیکھو کلام منفی ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کی نفی ثابت ہو جائے گی بھائی، لہذا کسی ایک سے بھی کلام کر لے گا تو کیا ہو جائے گا، ھانث۔ تو کہتے ہیں یحنس اذا کلم احدہما، تو حانس ہو جائے گا جب کلام کر لے دونوں میں سے کسی ایک سے۔ وفی الاثبات یتناول احدہما، ہاں اس بات کے اندر یہ شامل ہوتا ہے دونوں میں سے ایک کو، احد المذکورین کو، مع صفت التخیر، صفت تخیر کے ساتھ بھائی اختیار ہوگا اس میں بھائی، کا قولہم، جیسے جیسے عربوں کا یہ قول، خذ ھذا او ذالک، یہ لے لو یا وہ لے لو، تو دونوں میں سے ایک کے لینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ احد المذکورین کو شامل ہے اور کلام کون سا ہے، مثبت ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی۔ وَمِن ضرورت التخیر عموم الاباحتی، اور تخیر کی ضرورت میں سے ہے اباحت کا عام ہونا، یعنی تخیر کے ساتھ لازم ہے کیا، اباحت کا، اباحت کا عام ہونا، اباحت کا عام ہونا، یعنی بھائی وہ معنی نہیں اباحت کا جو ابھی پہلے کیا تھا، یعنی اجازت ہے یہاں اباحت کا کیا معنی؟ اجازت اجازت ہے کہ چاہے دیکھو اس نے کہا خذ ھذا او ذالک یہ چیز لے لو یا یہ چیز لے لو تو اس کے لیے اجازت ہوگی چاہے پہلے والی چیز لے لے چاہے دوسری اس کو اجازت ہوگی یا نہیں بھائی پورا اختیار ہوگا یہ معنی ہے اور لازم ہے تخیر کے ساتھ اباحت کا عام ہونا چاہے پہلے ما قبل میں جو چیز مذکور ہے اس کو لے لے یا جو بعد میں مذکور ہے بھائی قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ بھائی قرآن میں کفارہ یمین بیان ہو اللہ تعالیٰ کفارہ یمین بیان فرما رہے ہیں قسم کے کسی نے قسم کھائی کہ یہ کام نہیں کروں گا اور قسم توڑ ڈالی تو اب کفارہ دینا پڑے گا کفارہ کیا ہے فکفارته اطعام عشرۃ مساکین کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو من اوسط ما تطعمون اہلیکم اس متوسط درجے میں سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو بھئی متوسط درجے کا کھانا جو انسان کیا کرتا ہے اپنے نہ تو بہت اعلیٰ مہنگا کھانا مراد ہے اور نہ بہت ادنا بلکہ متوسط درجے کا او کسوتہم یا کیا کرنا ہے ان کو یا ان کو لباس کپڑے دینا ہے کپڑے پہنانا ہے او تحریر رقبت یا کیا کرنا ہے گردن کا تو کفارہ یمین ہو گیا تین چیزوں میں سے ایک بھئی یا تو 10 مسکینوں کو کیا کرے دو وقت کا کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے کپڑے دے دے یا ایک غلام آزاد کر دے درمیان میں او آیا کیا آیا او آیا تو او احد المذکورین کے لیے آیا کرتا ہے تو معلوم ہوا ان میں سے کسی ایک کو فعل کو بھی کر لے تو کفارہ کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی اچھا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بات ابھی چل رہی ہے تخیر وغیرہ کی اور وہ کس میں ہوتی ہے انشاء میں معلوم ہو انشاء کی بحث چل رہی ہے اور یہ تو خبر ہے مولانا فکفارته اس کا کفارہ کیا ہے یہ ہے یا یہ ہے یا یہ تو خبر ہے تو یہ کیسے آپ نے یہاں پر ذکر کر دی اس کی تائید کے اندر بھائی تو جواب یہ مولانا کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے تو خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے انشاء ہے کہ اگر قسم توڑ دے تو پھر یہ کفارہ دے اسے چاہیے کہ یہ کفارہ دے یا یہ کفارہ دے یا کفارہ دے تو امر کے تو یہ انشاء ہے لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے معنی کے اعتبار سے انشاء ہے امر کے معنی میں ہے سمجھ میں آیا تو یہ قسم کا کفارہ یاد رکھنا بھائی قسم اگر ٹوٹ جائے تو ان میں سے کوئی کفارہ ہاں فمن لم یجد آگے کیا آتا ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام اگر ان میں سے کسی ایک کو نہ پائے یعنی ان میں سے کسی ایک استطاعت نہ رکھتا ہو بہت غریب ہے تو پھر اس صورت میں کیا کر سکتا ہے تین روزے رکھ سکتا ہے لیکن تین روزے سے پہلے کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا فمن لم یجد کہ ان میں سے کسی کو ویسے تین روزے نہیں رکھ سکتا جب تک ان میں سے کسی ایک پر بھی قادر ہو گئے اور کھانا بھی دو وقت کا مراد ہے سمجھ میں آیا بھائی دو وقت کا کہ ایک دن کی ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور ایک دن میں کتنی دفعہ کھانا ہوتا ہے دو مرتبہ وقد یکون او بمعنی حتی یہ دیکھا اب یہ او کا مجازی معنی آ گیا کہتے ہیں اور کبھی کبھار او کس معنی میں ہوتا ہے حتی کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی کے لیے آپ نے پڑھا تھا ضابطہ کیا ہونا ضروری ہے دو شرطوں کا ہونا ضروری پہلا کیا محل مجازی معنی کا استعمال رکھتا ہو اور دوسرا تعین مجاز اور ترک حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو دیکھئے بھئی قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن میں لیس لک من الامر شیئن آپ کا بھئی غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بڑی تکلیف پہنچی بھئی سمجھ میں آیا پتھر وغیرہ انہوں نے آپ کو مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا اور خود کی جو کڑیاں تھیں بھئی وہ سر میں دھنس نہیں بیٹھ، سمجھ میں آیا؟ پتھر لگا تو وہ جو کڑیاں تھیں وہ سر میں دھنس گئیں اور سر میں دھنس نہیں بیٹھ، چنانچہ ابو عبیدہ بن الجراح نے پھر دانتوں سے کھینچ کر ان کڑیوں کو سر سے نکالا، اتنی مضبوطی سے اندر پھنس، سختی سے دھنس گئی تھی کہ بڑے دانتوں سے کھینچا بھائی، صحابہ عجیب لوگ تھے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کتنی محبت تھی کہ بیان نہیں ہو سکتی، بیان نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ کڑیاں کھینچ رہے ہیں، دانت سے پکڑ کر زور لگا رہے ہیں، نہیں نکل رہی، بہت زور لگایا حتیٰ کہ ان کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی بھائی، صحیح سلامت دانت کا ٹوٹنا، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ کوئی اور نکالے، دوسرے دانت سے کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ دوسرا بھی ٹوٹ گیا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، پھر کوشش کی، یہاں تک کہ بالآخر وہ کڑیاں حضور علیہ السلام کے سر سے نکال دی۔ عجیب لوگ تھے صحابہ بھائی۔ تو دونوں سامنے کے دانت ٹوٹ گئے بھائی، دونوں سامنے کے دانت، اور آپ جانتے ہیں کہ سامنے کے دو دانت نہ ہو انسان کا سارا حسن خراب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور چہرہ بڑا برا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات تھی مولانا کہ دانت سامنے کے ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دانت ویسے نہیں ٹوٹے تھے بھائی، پیغمبر کی خاطر ٹوٹے تھے، اللہ نے ان دانتوں کی وجہ سے اتنا حسن عطا فرما دیا، خصوصاً جب وہ ہنسا کرتے تھے تو اتنے حسین معلوم ہوتے تھے کہ بیان سے باہر ہے، جب وہ ہنستے تھے صحابہ کو دیکھتے تھے ان کی طرف، ان کے حسن کی وجہ سے اتنے حسین معلوم ہوا کرتے تھے بھائی۔ اچھا بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی غزوہ احد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت طلب فرمائی ان کفار کے لیے بد دعا کرنے کی، تو یہ آیات اتری ہیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اے پیغمبر نہیں ہے آپ کو من الامر اس معاملے میں شے ان کچھ بھی، یعنی کچھ بھی اختیار نہیں، اے پیغمبر آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں، او یتوب علیہم ای حتی یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ ان پر رجوع فرما لیں، یعنی ان کی توبہ قبول کر لیں، او یعذبہم، یا اللہ ان کو کیا دے دیں، عذاب دے دیں، عذاب دے دیں۔ قیل معناہ حتی یتوب علیہم، یہ او یتوب علیہم کا کیا معنی ہے، حتی یتوب علیہم، تو یہاں دیکھو او بمعنی حتی کیا آیا، اور او بمعنی یہ اس کا مجازی معنی ہے، اے پیغمبر آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق، ان کو رجوع فرما لیں، ان کو توبہ کی توفیق۔ تو یہ او کا مجازی معنی ہے، اور مجازی معنی کے لیے کیا چاہیے، دو شرطیں ہیں، حقیقی معنی ہاں محل مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہو، اور یہاں مجازی معنی کا کیا ہم نے بھائی، درست بنتا ہے بھائی، دوسرا حقیقی، ہاں تعین مجاز اور ترک حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو، اور یہاں دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں عطف درست نہیں بنتا، یہاں عطف درست، اس لیے کہ یتوبہ کا عطف یا تو لیسا پر ہو سکتا ہے یا شے ان پر ہو سکتا ہے، لیسا پر عطف درست نہیں، اس لیے کہ لیسا ہے ماضی اور یتوبہ کیا ہے مضارع، اور مضارع کا عطف ماضی پر صحیح نہیں، شیعون پر بھی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ شیعون ہے اسم اور یتوبو کیا ہے فیل، اور فیل کا عطف فیل پر ہو سکتا ہے اسم پر نہیں، تو یہی دلیل ہے تعین مجاز کی کہ یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں بھئی. قال اصحابنا ہمارے فقہا فرماتے ہیں لو قال اگر کسی شخص نے کہا لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار یکون او بمعنی حتا، تو او کس معنی میں ہوگا حتا کے معنی، کس نے کہا لا ادخل هذه الدار میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، او ادخل ای حتا ادخل هذه الدار یہاں تک کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں، دوسرے گھر کی طرف اشارہ کیا، پہلے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤں، دوسرے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو یہاں او کس معنی میں آیا حتیٰ کے معنی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حتیٰ کے معنی، تو دو شرطیں دیکھو، وہ دونوں شرطیں پوری ہیں، پہلی شرط کیا تھی مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، معنی کیا میں نے صحیح ہوا یا نہیں ہوا بھائی، معنی صحیح ہوا، دوسرا بھائی ترک حقیقت تعین مجاز پر کوئی دلیل بھی ہو، وجہ یہ کہ یہاں پر عطف صحیح نہیں، جب عطف صحیح نہیں تو حقیقی معنی معلوم ہوا متعذر ہوا، تو کون سا معنی لیں گے مجاز، عطف اس لیے نہیں صحیح کہ لا ادخل ما قبل میں ہے فعل منفی، سمجھ میں آیا، کلام منفی ہے اور ما بعد میں کیا ہے کلام مثبت، اور کلام مثبت کا عطف کلام منفی پر نہیں ہوگا، تو میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں اس فلان دوسرے گھر میں داخل ہو جاؤں، یکون او بمعنی حتی، او حتی کے معنی میں داخل کے معنی میں ہوگا، حتی لو دخل الاولا اولا حانیسا، یہاں تک کہ اگر وہ پہلے گھر میں داخل ہو یا پہلے حانیسا تو کیا ہو جائے گا، اس نے تو کہا تھا میں اس پہلے گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس دوسرے گھر میں داخل، تو اگر یہ پہلے کس میں چلا گیا پہلے گھر میں، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا حانیس، وَلَوْ دَخَلَ الثَّانِيَةَ أَوَّلًا، اور اگر وہ ثانی گھر میں پہلے داخل ہو گیا، بَرَّفِ يَمِينِهِ، تو سچا ہو گیا، فِي يَمِينِهِ اپنی قسم میں بھئی، یعنی اس نے اپنی قسم پوری کر رہی، بر سچائی کو کہتے ہیں، نیکی کو بھی کہتے ہیں اور سچائی کو، بَرَّفِ يَمِينِهِ، بَرَّفِ يَمِينِهِ کا معنی ہے قسم میں سچا ہوا، برفی یمینی ہی قسم میں سچا ہوا، یعنی قسم پوری کی، قسم پوری کی، وَبِمِثْلِهِ اور اسی کے مثل ہے، لَوْ قَالَ لَا اُفَارِقُكَ اَوْ تَخْزِيَ دَيْنِ، میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، او بمانے حتیٰ کے ہے، میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، حتیٰ تَخْزِيَ دَيْنِ، یہاں تک کہ تُو میرا قرضہ ادا کر دے، یہاں تک کہ تُو میرا قرضہ ادا، یہاں بھی او بمانے حتیٰ کے ہیں والا نا، کیوں؟ یہ پہلے دونوں شرطیں بھئی، مجازی معنی کے لئے دو شرطیں وہ پوری ہونے چاہیے، محل کیا ہے مجازی معنی کا، مجازی معنی میں نے کیا بھئی، میں تم سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ تم مجھے میرا قرضہ، تو مجازی معنی صحیح، دوسرا کیا ہے تعین مجاز و ترک حقیقت پر کوئی دلیل بھی، ترک حقیقت پر یہ دلیل قائم ہے مولانا، کہ یہاں او آ رہا ہے اور او کا ما بعد کیا ہے کلام مثبت، اور ما قبل میں کیا ہے کلام منفی، اور کلام مثبت کا عطف کلام منفی پر صحیح نہیں، اور تو یہی دلیل ہوئی ترک حقیقت اور تعین مجاز کی بھئی، یکون بمعنی حتی تقضیہ دینی، تو یہ کس معنی میں ہوگا حتی تقضیہ، یہاں تک کہ تو میرا دین ادا کر دے، چلی مولانا، ہذا هو المرام، اللہ علم بحقیقت الکلام.